سیروین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو دیگر جماعتوں پر واضح برتری حاصل، مگر دوسری جماعتیں انتخابی نتائج سے غیر مطمئن۔ کیا وہ موثر احتجاجی تحریک چلا سکیں گی؟
لیٹس سی، مگر اس میں پیپلز پارٹی کا نہ آنا، پی ایم ایل این سے شہباز شریف صاحب کا نہ آنا، گو کہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے، یہ بہت سارے میسیجز کنوے کر رہا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے حالیہ انتخابات کے ابتدائی نتائج کے بعد وفاق میں پیچھے رہ جانے والی سیاسی جماعتوں نے دھاندلی کے الزامات کے بعد احتجاج کا اندیا بھی دیا ہے۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت پاکستان کی چھوٹی بڑی کئی جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا ارادہ رکھنے والی یہ سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون کی کال پر اسلام آباد میں آج آل پارٹیز کانفرنس میں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ کراچی میں جاری اجلاس میں کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ احتجاج کی یہ تحریک انفرادی ہوگی یا اجتماعی۔
پاکستان میں بدھ کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں ہی حکومت بنانے کے دعوے کر رہی ہیں۔ دونوں جماعتوں کی پوزیشنز کیا ہیں صوبے میں، بتا رہے ہیں ذیشان ظفر۔
انتخابی نتائج کے مطابق صوبائی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف پر معمولی برتری حاصل ہے، تاہم دونوں جماعتوں کو ہی حکومت سازی کے لیے دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی ضرورت پڑے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو 127 نشستوں پر کامیابی ملی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 122 نشستیں جیتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔
ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اکثریت ہے، اس لیے پنجاب میں حکومت بنانے کا موقع بھی مسلم لیگ نون کو ہی ملنا چاہیے۔
2013 میں نواز شریف نے آپ کے مینڈیٹ کا احترام کیا کیونکہ آپ لارجسٹ پارٹی تھی۔ ہم انشاءاللہ تعالی انڈیپینڈنٹ کو ساتھ ملا کر حکومت بنائیں گے، اور اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالی تحریک انصاف کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اس کا بھی اپنا جو ہے مقابلہ کریں گے اور ان تمام تر رکاوٹوں کو ایکسپوز کریں گے قوم کے سامنے۔
انتخابات پر غیر سرکاری تنظیم فوفن کی رپورٹ کے مطابق انتخابی نتائج میں تاخیر اور گنتی میں سست روی کے باوجود الیکشن پرامن رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 25% پولنگ اسٹیشنز پر نتائج دیوار پر آویزہ نہیں ہوئے، جبکہ 10% پولنگ اسٹیشنز پر کچھ پولنگ ایجنٹس کے ساتھ ناروا سلوک کے واقعات پیش آئے۔ ادھر الیکشن کمیشن کے ترجمان ندیم قاسم کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا تناسب 52% رہا اور دھاندلی کی شکایات موصول نہیں ہوئی۔ ایرانی فوج کے خصوصی دستوں کے کمانڈر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کے پاس جو کچھ ہے ایران اسے تباہ کر دے گا۔ خبر کی تفصیل سنیے عبید ملک سے۔
ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق میجر جنرل قاسم سلیمانی نے کہا کہ امریکہ نے جنگ شروع کی ہے اور ایران اسے ختم کرے گا۔ ان کا یہ بیان امریکی صدر کے اس ٹویٹ کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے ایرانی صدر کو مخاطب کر کے متنبہ کیا تھا کہ کبھی بھی امریکہ کو دھمکی مت دینا۔ میجر جنرل قاسم سلیمانی ایران کی انقلابی گارڈ کی کرد فورسز کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سپاہی ہونے کے ناطے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان دھمکیوں کا جواب دیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت سے کشیدگی بڑھ رہی ہے جب امریکہ نے ایرانی جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی ہے۔
اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے کے اس مقام پر 400 مکانوں پر مشتمل نئی یہودی بستی بنائے گا جہاں فلسطینی نوجوان نے 3 اسرائیلیوں پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ 17 سالہ فلسطینی نوجوان کو اسرائیلی شہری نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ شمالی کوریا نے ان 55 امریکی فوجیوں کی باقیات واپس کر دی ہیں جو کوریا کی جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ باقیات جنوبی کوریا میں امریکہ کے فوجی اڈے پر پہنچائی گئی ہیں۔ ان باقیات کی واپسی واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان جاری محتاط سفارتکاری کا حصہ ہے۔ جمعے کو دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ صدی کے طویل ترین چاند گرہن کا نظارہ کر سکیں گے، اور یہ کوئی معمولی چاند گرہن نہیں ہوگا۔ اس کی خاص بات کیا ہے سنیے حسن بلال سے۔
امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا کہنا ہے کہ یہ 21ویں صدی کا سب سے طویل ترین چاند گرہن ہوگا، اور اگر آپ خوش قسمت ہیں تو 1 گھنٹہ 43 منٹ تک چاند گرہن کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ مکمل گرہن کے دوران چاند تانبے کے رنگ کا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے اسے بلڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔ آج رات چاند گرہن کا نظارہ یورپ، افریقہ، مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور آسٹریلیا کے زیادہ تر حصوں میں دکھائی دے گا۔ پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ رات 10:15 بجے سے کیا جا سکے گا۔ گرہن کو دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس دوربین ہو تو زیادہ اچھا نظر آئے گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالت حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تصفیہ طلب مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے حق میں ہیں، اور اگر انڈیا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ دو قدم آگے آنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کے اس بیان پر انڈیا میں کس طرح کا رد عمل کیا گیا ہے، اس پر ایک رپورٹ آج کے سیربین کا حصہ ہے، لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سمیت پاکستان کی چھوٹی بڑی کئی جماعتوں نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس کے بعد ان کا اگلا قدم کیا ہوگا، احتجاج کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا، اس حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نامہ نگار عمر دراز۔
ووٹوں کی گنتی کے عمل میں دھاندلی ہوئی، انتخابات میں پیچھے رہ جانے والی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے یہی الزام عائد کیا ہے۔ اس پر انفرادی یا اجتماعی احتجاج ہوگا یا تحریک چلائی جائے گی۔ یہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون دیگر جماعتوں کے ساتھ اسلام آباد میں سر جوڑ کر بیٹھی ہے، تاہم ساتھ ہی وہ خود صوبہ پنجاب میں حکومت اور وفاق میں حزب اختلاف میں جانے کا عندیہ دے رہی ہے۔ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سن 2013 کے انتخابات کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا احترام کیا، اسی طرح اس بار صوبہ پنجاب میں ان کی جماعت کے مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔
جو بھی ہو چکا، ہامنی کے ساتھ جمہوریت کی گاڑی کو آگے لے کے چلیں، اور اسی کے لیے میں آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب کھلے دل سے، جب تمام تر تحفظات کے باوجود ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں وفاق میں، تو ہمیں بھی چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے کہ پنجاب میں لارجسٹ پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے۔
صوبہ سندھ سے برتری حاصل کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی بھی مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا ارادہ رکھتی ہے، مگر کیا وہ کسی اتحاد کا حصہ بنے گی یا اکیلے چلے گی، اور پھر احتجاج پارلیمنٹ کے اندر ہوگا یا باہر، اس حوالے سے فیصلہ بلاول ہاؤس کراچی میں جاری اجلاس کے دوران کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انتخابات کے نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔
موجودہ الیکشنز جو ہیں وہ متنازع ہو چکے ہیں، اور اکثریت سیاسی جماعتوں کی اور پاکستان کے عوام کی ان الیکشنز کے نتائج کو شک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔
تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مشترکہ احتجاج کے لیے متحدہ مجلس عمل کے قائد مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ متحرک نظر آتے ہیں۔ اپنی دونوں نشستیں ہارنے کے بعد انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے وہ پہلے ہی اپنی جماعت کو ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے چکے ہیں۔
انتخابات میں پیچھے رہ جانے والی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے سامنے آنے والے الزامات کی نوعیت بھی ایک جیسی ہے، اور وہ تمام احتجاج کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ احتجاج انفرادی سطح پر رہتا ہے یا پھر تحریک کی صورت اختیار کرتا ہے، اور اس سے انتخابات کی قانونی حیثیت پر کتنا اور کیا اثر پڑتا ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی و تجزیہ کار آسمہ شرازی سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں اتحادی کون کون سے ہو سکتے ہیں؟
سر دست جتنی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور جن سے بہت سو سے ہماری بات بھی ہوئی ہے وہ اس بات کو آمادہ اور تیار ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے اور آج جو اجلاس ہوگا اس کے اندر یہ ساری جماعتیں بیٹھ کے یہ طے بھی کر سکتی ہیں کہ کس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا جائے کہ احتجاج ریکارڈ ہو اور ان کی بات جو ہے سنی جائے یا جو اعتراضات ان کو ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں. سو لیٹ سی, مگر اس میں پیپلز پارٹی کا نہ آنا, پی ایم ایل این سے شہباز شریف صاحب کا نہ آنا, گو کہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے, یہ بہت سارے میسیجز کنوے کر رہا ہے.
پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کروانے کو تیار ہیں, تو کیا حزب اختلاف کے لیے یہ اعلان کافی نہیں ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ اعلان کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت جو ہے وہ اگر وہ بناتے ہیں خان صاحب تو یہ ان کا ایک اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے کہا وہ تیار ہیں, لیکن اصل معاملہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, وہ کسی حکومت کے زیر دست نہیں ہے, اس کے پاس ایک پورا اختیار موجود ہے. الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یا پھر یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا یا نہیں جائے گا یہ بھی بہت اہم ہے. اور باقی اگر وہ مطمئن ہو بھی جاتے ہیں, یعنی سیاسی جماعتیں, ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن یا گراؤنڈ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے اسٹیبلش کریں گے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے پھر ہمیں 2014 کی سچویشن دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں کہ احتجاج ہوں, جس میں کہ لوگ اپنی آواز بلند کریں, سڑکوں کے اوپر آئیں اور نتیجہ وہی ڈھا کے تین پات جو ہے کہ سسٹمیٹک ایررز ہو سکتے ہیں لیکن کوئی باقاعدہ جو دھاندلی ہے وہ نہیں ہے.
اگر ملک گیر احتجاج کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو عمران خان کی حکومت اس سے کس طرح نمٹے گی؟
دیکھیے, اگر ایسی کوئی احتجاج کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے میں سوائے مذہبی جماعتوں کے, اور تحریک انصاف بھی ایک رائٹ ونگ کی جماعت رہی ہے, ہم اس کو ظاہر مذہبی جماعت نہیں کہتے, لیکن خان صاحب نے اپنا ایک اسٹریٹ پاور جو تھی وہ اس کو ضرور ایکسرسائز کیا اور انہوں نے یہ ثابت بھی کسی حد تک کیا کہ وہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس ان کے بعد تو یہ سارا جو یعنی اجتماعات اور جو احتجاج ہے اس میں جماعت اسلامی اور جے یو ایف ہی وہ پوٹینشیل پارٹیز لگتی ہیں, گو کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو احتجاج کریں گے اور ان کے ساتھ شریک ہوں گے, تو یہی پوٹینشیل پارٹیز ہیں جو کہ عوام کو لے کے آ سکتی ہیں سڑکوں کے اوپر, اپنے لوگوں کو لا سکتی ہیں. تو کیا یہ جو مذہبی عنصر ہے یہ ایکسرسائز ہو سکتا ہے؟ اس کے امکانات اس پوری صورتحال میں بڑھ جاتے.
یہ تھیں تجزیہ کار آسمہ شرازی جو بات کر رہی تھیں حزب اختلاف کے ممکنہ آپشنز کے بارے میں. اور یورپی یونین کے مبصرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات سن 2013 میں ہونے والے انتخابات سے کسی طور پر بہتر نہیں تھے. اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کچھ غیر جمہوری قوتوں نے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ.
آج ایک مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یورپی یونین کے مبصرین کے نمائندوں کے سربراہ مائیکل گولر کا کہنا تھا کہ کچھ غیر جمہوری قوتوں نے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کے دوران سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو پولنگ سٹیشنز کے اندر تعینات کرنا ناقابل فہم ہے, جبکہ الیکشن کمیشن ایکٹ میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے جس میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو پولنگ سٹیشنز کے اندر تعینات کیا جائے. یورپی یونین کے مبصرین نے پوسٹڈ بیلٹنگ پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ عمل کسی طور پر بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ اس عمل سے ووٹ کا تقدس پامال ہونے کے ساتھ ساتھ دھاندلی کا خطرہ بھی ہر وقت موجود رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 925 ایسے افراد کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے کالعدم تنظیموں سے رہا ہے. ان نمائندوں نے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی انتخابی سکروٹنی کے بارے میں بھی تحفظات کا اظہار کیا. یورپی یونین کے مبصرین کے وفد کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ان کے مشاہدے کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی انتخابی مہم چلانے کے لیے یکساں مواقع فراہم نہیں کیے گئے. انہوں نے کہا کہ قومی ٹیلی ویژن اور دیگر نجی ٹی وی چینلز نے بھی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو یکساں مواقع فراہم نہیں کیے. مائیکل گالر کے مطابق پاکستان کے متوقع وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی انتخابی مہم کے دوران کی گئی تقاریر کو 7 گھنٹے براہ راست دکھایا گیا, جبکہ اس کے برعکس پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف کو 4 گھنٹے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو 3 گھنٹے لائیو کوریج دی گئی. انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری طاقتوں کی طرف سے مختلف ٹی وی چینلز پر فون کر کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آنے والے لوگوں کو کوریج نہ دینے کے بارے میں بھی کہا گیا۔ یورپی یونینز کے مبصرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے دوران میڈیا پر غیر ضروری پابندیاں عائد کی گئیں اور میڈیا ارکان کے پاس الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ اجازت نامے کے باوجود سیکورٹی اہلکاروں نے پولنگ اسٹیشنز کے اندر ہونے والی کارروائی دکھانے کی اجازت نہیں دی۔
یہ تھے اسلام آباد سے شہزاد ملک، اور اسی موضوع پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار عارف نظامی سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے کن کن اتحادیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟
ایک تو انڈیپینڈنسی ہے جی، وہ ہو سکتے ہیں کچھ اور چھوٹے صوبوں سے، کچھ ہیں بلوچستان سے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ زیادہ لمبے چوڑے ایک ردت کے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں، وہ ان کو جتنی سیٹیں ملی ہیں۔
پی ٹی آئی کو کتنا سمجھوتا کرنا پڑے گا ان اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے؟
فرض کریں کہ وہ ایسے لوگوں کو ملاتے ہیں جو جن کا کوئی اگر فنڈامنٹلسٹ ایجنڈا ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان کو رعایت تو دینی پڑے گی اس کے مطابق۔ لیکن میری جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میری رائے میں ان کی پوزیشن کافی اسٹرانگ ہے، انہیں کوئی وہ زیادہ لمبے چوڑے ایک ردت کے بغیر حکومت بنا سکتے ہیں وہ۔
اچھا، صوبوں میں آپ کسے نیا وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں؟
کل میری بات ہوئی تھی پرویز پاٹک صاحب سے اس انٹرویو کے دوران، تو وہ تو وزیر اعلیٰ بننے کے خواہشمند بھی، اور کہتے ہیں کہ عمران خان نے بقول ان کے ان کو گرین لائٹ بھی دے دی ہے، اور ان کی کے پی میں جو جتنی سیٹیں ملی ہیں پی ٹی آئی کو، اس کے حوالے سے ان کو میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کو بنانے میں۔ اصل مسئلہ پنجاب کا ہے کہ فرنٹ رنر تو علیم خان ہے، لیکن علیم خان کا ایک پرابلم، ان کی کوئی نیب وغیرہ کے کیس ہیں جس میں عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ نیب زدہ ہیں ان کو وہ، جن کے پینڈنگ کیسز ہیں ان کو وہ کلیئر کرنا پڑے گا، چاہے ہم کتنی پارٹی کے بھی ہوں، وہ اس میں یہ ایک بات ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ تو پرویز رائی کا نام بھی فارورڈ کر رہے ہیں، اس صورت میں کہ پی ٹی آئی حکومت بنائے، اگر پنجاب میں پی ایم ایل این کامیاب ہو جاتی ہے حکومت بنانے میں کچھ انڈیپینڈنٹس کو بلا کے، ظاہر ہے پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ان کو کہ کس کو بنانا ہے، لیکن غالباً پھر شہباز شریف ہی کے نام کو رفعال نکلے گا۔
اچھا، اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بنتی تو مرکز میں اس کی حکومت کتنی مؤثر ہوگی؟
خاصی مشکلات ہوں گی اس کے لیے، یا جیسے کہ آپ کو یاد ہے 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو جو پرائم منسٹر بنی ہیں، تو ان کی ویسے وہاں بھی کوئی منارٹی کمیونٹی تھی، لیکن پنجاب میں میاں نواز شریف تھے اور انہوں نے خاصی مشکلات پیدا کی محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے، اور پھر اس کے بعد ابھی 2008 میں بھی یہ سیناریو رپیٹ ہوا اور وہ خاصی انیشلی خاصی مشکلات میں بعد میں چیزیں سیٹل ہو گئیں، لیکن وہ بھی خاصا مشکل پیریڈ تھا۔ تو یہاں اگر پی ایم ایل این آ جاتی ہے، اور اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان نے جتنی سیٹیں لی ہیں، جو اگر کسی کا ہنگ پارلیمنٹ کا انجینئر تھی یا ڈیزائن تھا، وہ تو ناکام ہوا ہے۔ صرف پنجاب میں ہنگ ہاؤس آیا، تو اب اگر کچھ لوگ اگر چاہیں کہ اس کے ذریعے عمران خان پہ کوئی چیک رکھیں، جو چیک اینڈ بیلنسز کی۔
یہ تھے تجزیہ کار عارف نظامی۔ پاکستان الیکشن پر گفتگو جاری رکھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں انڈیا کا۔ کیا انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے یا بری؟ اس سوال پر انڈیا میں رائے تقسیم ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
انڈیا میں حکومت کی جانب سے ابھی کوئی باضابطہ رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر اخبارات نے انڈیا کے ساتھ بات چیت کی پیشکش کو ہی اپنی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ اردو کے اخبار سہارا کی سرخی ہے، ہند سے بات چیت کے لیے تیار۔ اردو کے ہی موقر اخبار انقلاب کی سرخی ہے، میں بالی ووڈ کا ویلن نہیں۔ انڈین ایکسپریس کا کہنا ہے کہ عمران کی پیش قدمی، لیکن کشمیر کی شرط کے ساتھ۔ اخبار کا دعویٰ ہے کہ انڈیا کے سفارتکار انتخابی مہم کے دوران بھی عمران خان کی ٹیم سے رابطے میں تھے۔ سرکاری ذرائع کے حوالے سے اخبار نے لکھا ہے کہ انڈیا کو یہ امید ہے کہ اب پاکستان کی انڈیا پالیسی زیادہ واضح ہوگی، کیونکہ فوج اور سویلین حکومت میں کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو عمران خان کی کامیابی انڈیا کے لیے اچھی خبر ہے یا بری؟ سیاسی تجزیہ نگار سہاسنی حیدر.
عمران خان پرسنلی اگر آپ دیکھ لیں تو دونوں, جیسے فہرست میں دونوں پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے تو دونوں طرف پہ کافی بھاری ہیں, کیونکہ آپ اگر لاس سائڈ پہ دیکھ لیں تو عمران خان کا تعلق ان لیڈرز کے ساتھ تھا جو انڈیا سمجھتا ہے کہ آج بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان نواز شریف کو کرٹیسائز کرتے آئے ہیں کہ انڈیا پہ آپ زیادہ سافٹ تھے, تو انڈیا کے ساتھ بزنس ٹائز پہ پرٹیکولرلی انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا نواز شریف کو, تو ایسا لگے گا ان کے بیان سے جہاں انہوں نے کہا کہ نواز شریف انڈیا کے پسندیدہ ہیں, عمران خان پاکستان کے پکش میں بات کریں گے, تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے معاملے میں وہ ایک ٹف رخ اپنانا چاہتے ہیں. اور تیسری بات مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جس چیلنجز کو یہ فیس کرنے والے ہیں اکنامک سفیئر میں, ٹیررزم کے سفیئر میں اور پولیٹیکل سفیئر میں, ان میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان انڈیا کے ساتھ ٹینشنز کا چیلنج اپنانا چاہیں.
لیکن فی الحال کیا تعلقات میں بہتری کا کوئی امکان ہے؟
مجھے نہیں لگتا ابھی کوئی سپیس ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بائیلیٹرل ٹائز کے لیے, کیونکہ انڈیا میں اب الیکشن کا ماحول ہے. لیکن اگر دونوں طرف سے ایک پازیٹیو ماحول بنایا جائے اور سارک کے فریم ورک میں, ساؤتھ ایشین فریم ورک میں کسی طرح کا ماحول بنایا جائے تو یہ آگے لے جا سکتے ہیں انڈیا کے الیکشنز کے بعد.
اور دلی کے عام شہری عمران خان کی انتخابی کامیابی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
چناؤ سے پہلے یدھ کا کھیل کھیلتے تھے, جو اس بار نہیں ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ کی راجنیتی پاکستان میں ہو رہی ہے, جو پاکستان کے لیے بھی سکھد چیز ہے اور بھارت پاکستان سمبندھ کے لیے بھی سکھد چیز ہے.
اگر ملٹری آتی ہے اور ملٹری اتنا بیک کر رہی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اٹس ایبسولیٹلی شور کہ وہ اینٹی انڈیا ہوگا ہی فرنٹ.
عمران خان انڈیا پاکستان کے رشتوں کی خطرناک پچ پر کیسے کھیلتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
یہ تو ہوئی بھارت کی بات, لیکن بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی الیکشن کے نتائج پر کیا رد عمل ہے؟ سری نگر سے ریاض مسرور.
پاکستان میں انتخابی موسم اور بھارت میں اگلے برس ہونے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے اکثر کشمیری حلقوں کو لگتا ہے کہ ہند پاک مذاکرات یا کشمیر میں جاری کشیدگی میں کمی کی بہت کم توقع ہے. تاہم پاکستان میں روایتی سیاست کے برعکس 30 برس بعد آئی نئی تبدیلی پر اکثر لوگ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں.
اب کیا ہوتا ہے, انڈیا میں ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپنا ووٹ بینک دیکھنے کے کارن ایسے بیان بازی کرتی ہے جو سوٹ اس کے ووٹرز کو کرتی ہے ود آؤٹ کنسیڈرنگ کشمیری پیپل. اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. سو وی ایز اے کشمیری وی وانٹ اے ٹائپ آف گورنمنٹ جو کشمیر ایشو کو سیریس لے لے, اس کو یو این میں بار بار اٹھائے. اس کو
میں چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر کے لیے کچھ بہتر کرے. یہاں پہ خون خراب ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بات کرے.
عام لوگوں نے سب سے بڑی پارٹی کے طور ابھری تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے ان بیانات کو مثبت بتایا جو انہوں نے انتخابی جیت کے بعد دیے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے عوام کو عمران خان کو ایک موقع دینا چاہیے. صحافی اور تجزیہ نگار ایس ایف مستری.
یہ جو پاکستان میں جو یہ تبدیلی آئی ہے, قریباً 30 سال کے بعد تبدیلی آئی ہے, اور کشمیر میں بھی جو شورش جاری ہے وہ بھی اب 30 سال سے جاری ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستانی عوام اور کشمیری عوام کو ان کو ایک موقع دینا چاہیے, کیونکہ ابھی ان کے جو خطابی ریمارکس تھے کشمیر کے حوالے سے, پازیٹیو اپروچ بھارت اور پاکستان کے رشتوں کے حوالے سے کو لے کر یہ چل رہے ہیں, یہ کچھ ایسے سافٹ سٹیپس لے سکتے ہیں یا سی بی ایمز آگے جا کر لے سکتے ہیں جس سے یہاں پر برف پگھلنے کا امکان ہے.
اکثر مبصرین کہتے ہیں کہ کشمیر کے زمینی حالات کا دار و مدار ہند پاک تعلقات پر ہوتا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
اور آئیے اب نور گل شفق کی افغانستان سے الیکشن پر ہی رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان میں ہوئی عام انتخابات افغانستان میں بھی کافی دلچسپی سے قابل توجہ تھے. ان انتخابات کے نتائج سے افغانوں کی توقع یہ ہے کہ اقتدار پہ آنے والی نئی حکومت دونوں ملکوں میں امن قائم کرنے کے لیے دل سے کوشش کریں گے. کابل کے دو شہری خلیل امرخیل اور بشیر احمد بھی یہی امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ہماری امید یہ ہے کہ امن کو قائم کرے تاکہ ہم اور آپ سب امن سے رہے.
ہم خوش ہیں بہت زیادہ اگر کوئی چینجز آ جائے گا یہاں پہ افغانستان کے لیے, مطلب جھگڑا ختم ہو جائے گا, اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن اور جماعت تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ان انتخابات میں سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے. عمران خان نے کل ایک کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن اور دونوں ملکوں کی درمیان کھلی سرحد کا خواہاں ہے.
افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا. ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں. میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بارڈرز ہوں۔
گزشتہ سالوں افغانستان اور پاکستان کے درمیان بدامنی کے مسئلے پر کئی بار متنازعات ایجاد ہوئے ہیں اور سرحد کو بند کرنا پڑا ہے۔ عمران خان کی ان باتوں نے افغانوں کو ایک امید تو دلائی ہے، پر ان کو شک بھی ہے کہ کہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ اپنی باتوں سے منہ نہ پھیرے۔ نورگل شفق، بی بی سی کابل۔
حالت حاضر کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے 11ویں عام انتخابات میں کئی حیرت انگیز نتائج دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں معروف سیاسی شخصیات کو ان کے روایتی حلقوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست میں کون لوگ ہیں، اس کی تفصیل پروگرام میں آنے کو ہے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
وقت ہوئے کھیلوں کی خبروں کا، آج تہمینہ قریشی کے ساتھ۔
انڈیا کے شہر چنئی میں جاری ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنلز میں آج پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جونیئر اسکواش ٹیم نے انڈیا کو ہرا کر کوارٹر فائنلز میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ پاکستان جونیئر اسکواش ٹیم میں عباس زیب، عزیر رشید، حارث قاسم اور فرحان ہاشمی شامل ہیں۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم برطانیہ کے دورے پر ہے اور چیمسفرڈ میں ایسکس کے خلاف 3 روزہ ٹور میچ کھیل رہی ہے، جبکہ انگلینڈ نے انڈیا کے خلاف کھیلنے والے ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسکواڈ میں لیگ اسپنر عادل رشید بھی شامل ہیں اور اس فیصلے پر انگلینڈ کے کرکٹ حکام کو کافی تنقید کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عادل رشید نے فروری میں کاؤنٹی کلب یارکشائر کے ساتھ وائٹ بال اونلی معاہدہ سائن کیا تھا۔ انگلینڈ ٹیسٹ ٹیم کے سابق کیپٹن مائیکل وارن نے اس فیصلے کو احمقانہ قرار دیا، جس کے جواب میں عادل رشید نے کہا کہ قومی ٹیم کو ان کی ضرورت تھی۔ 5 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کا آغاز 1 اگست سے ہوگا۔ انگلینڈ میں جاری خواتین کی کرکٹ سپر لیگ کا 6ٹا میچ آج یارکشائر ڈائمنڈز اور لینکشائر تھنڈر کے درمیان لیڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب تک ٹورنامنٹ میں لوبرو لائٹنگ 9 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ برطانیہ کے نمبر 2 ٹینس کھلاڑی کیمرون نوری فرانسیسی 6 سیڈ جیرمی چارڈی کو ہرا کر اٹلانٹا اوپن کے کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب سابق نمبر 1 ٹینس کھلاڑی اینڈی مرے کو اگلے مہینے ہونے والے سنسناٹی اوپن کے لیے وائلڈ کارڈ کے ذریعے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ اینڈی مرے 2008 اور 2011 میں سنسناٹی اوپن جیت چکے ہیں۔ آج ٹور ڈی فرانس کے 19ویں سٹیج کا آخری دن ہے اور اب تک مقابلے میں برطانیہ کے جیرینٹ تھامس لیڈ کر رہے ہیں اور فرانسیسی ٹام ڈمولا دوسرے، جبکہ برطانیہ کے کرس فروم 3rd نمبر پر ہیں۔ فٹ بال کلب برنلے کے گول کیپر نک پوپ کل ایبرڈین کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران کندھے کی سیریس انجری کا شکار ہو گئے۔
کھیلوں کی خبریں آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر آپ بہت پڑھ رہے ہیں، وہ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انتخابی نتائج کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور شاید پہلی بار ہی انتخابی نتائج میں اس حد تک تاخیر ہوئی ہے۔ یہ تاخیر کیوں ہوئی ہے، اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی نادیہ سلیمان۔
پاکستان کے حالیہ انتخابات کے ابتدائی نتائج کے بعد وفاق میں پیچھے رہ جانے والی سیاسی جماعتیں دھاندلی کے الزامات کے بعد آج مسلم لیگ نون کی جانب سے کال کی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے یورپی یونین کے مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات سے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہیں۔ ایرانی فوج کے خصوصی دستوں کے کمانڈر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کے پاس جو کچھ ہے ایران اسے تباہ کر دے گا۔ شمالی کوریا نے ان 55 امریکی فوجیوں کے باقیات واپس کر دیے ہیں جو کوریا کی جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں طویل ترین چاند گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ پاکستان میں ان انتخابات میں 171 خواتین نے قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے عام انتخابات میں حصہ لیا، جو ملکی تاریخ میں خواتین کے براہ راست انتخابی عمل کا حصہ بننے کی سب سے بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے چند خواتین ہی کامیابی حاصل کر پائیں۔ دوسری جانب خواتین کا ٹرن آؤٹ ماضی کے مقابلے میں بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کی حمیدہ شاہد خیبر پختونخوا کے علاقے دیر سے الیکشن لڑنے والی پہلی خاتون ہیں۔ انہیں انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس علاقے میں خواتین پہلی بار ووٹ ڈال رہی تھیں۔ حمیدہ شاہد نے بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ انہوں نے ہزاروں ووٹ لیے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ خواتین کے ووٹ ہیں۔
ان لوگوں میں اتنی خوشی کے لہر تھے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بس صرف اتنا تھا کہ ایک میسج ان تک پہنچانا تھا، ان کو یہی مطلب گائیڈ کرنا تھا تاکہ اس کو کنوینس ہم کر سکے کہ یہ ووٹ کا کیا ویلیو ہے۔ تو بتایا کہ مطلب آپ لوگوں نے خود اپنا لیڈر چننا ہے اور اس میں اس طرح ہوتا ہے، آپ کا جو ووٹ ہے اس کا مطلب کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ اس کو ضائع نہیں کریں۔ لیکن
پاکستان میں پارلیمان اور انتخابی عمل کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک نے آج ہی پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات سے متعلق جاری رپورٹ میں کہا ہے کہ ان انتخابات میں مردوں کا ووٹر ٹرن آؤٹ 58.3% اور خواتین کا ٹرن آؤٹ 47% رہا۔ واضح رہے کہ ان انتخابات میں 105 خواتین کو مختلف سیاسی جماعتوں نے ٹکٹ بھی دیے تھے، جبکہ 66 نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ تاہم ان میں سے چند خواتین ہی مضبوط مرد امیدواروں کے سامنے کامیابی حاصل کر پائی ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ پاکستان میں انتخابی عمل کا جائزہ لینے کے لیے آئے یورپی یونین کے مبصرین کے مطابق خواتین امیدواروں کی تعداد تو زیادہ ہوئی ہے، لیکن ان امیدواروں کو میڈیا میں کوئی خاص جگہ نہیں دی گئی، جبکہ خواتین ووٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے تشہیر بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر سیاسی جماعتوں نے ان حلقوں میں خواتین کو ٹکٹ دیے جہاں سے ان کے جیتنے کے امکانات انتہائی کم تھے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کم از کم 8 حلقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ ملنے کی شکایات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق متعدد خواتین امیدواروں نے انتخابی مہم کے دوران جسمانی اور زبانی ہراساں کیے جانے کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان کے 11ویں عام انتخابات میں کئی حیرت انگیز نتائج دیکھنے میں آئے ہیں، جس میں معروف سیاسی شخصیات کو ان کے روایتی حلقوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس فہرست میں ایسی پارٹی سربراہان بھی ہیں جو آبائی حلقوں سے بھی ہار گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف بھی 4 نشستوں میں سے محض لاہور کی نشست پر کامیاب ہو سکے، باقی کراچی، سوات اور ڈیرہ غازی خان سے انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے حلقہ این اے 131 سے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ہاتھوں ناکامی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے ہی ایک اور رہنما اور سابق وفاقی وزیر سردار اویس احمد لغاری کو ان کے آبائی حلقے میں پی ٹی آئی کی سرتاج گل کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ادھر چودھری نثار علی خان، جو 1985 سے مسلسل قومی اسمبلی کا حصہ تھے، 23 سال بعد انتخابات میں ناکام رہے۔ انہوں نے حلقہ این اے 59 اور 63 سے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور دونوں ہی نشستوں پر انہیں تحریک انصاف کے غلام سرور خان نے شکست دی۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی دو حلقوں سے الیکشن لڑا اور دونوں ہی میں ناکامی کا سامنا کیا۔ انہیں اسلام آباد میں عمران خان جبکہ مری سے پی ٹی آئی کے ہی صداقت عباسی نے شکست دی۔ اس فہرست میں ایسے پارٹی سربراہان بھی شامل ہیں جو اپنے آبائی حلقوں سے بھی ہار گئے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے انتخابات میں جیتنے والے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی اپنے آبائی علاقے ڈی آئی خان کے دو حلقوں این اے 38 اور این اے 39 سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے، لیکن دونوں ہی حلقوں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ہاتھوں ہار گئے۔ ادھر جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق اپنے آبائی علاقے لوردیر کے حلقہ این اے 7 سے پی ٹی آئی کے امیدوار محمد بشیر کے مقابلے میں ہار گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان اپنے آبائی علاقے میں حلقہ این اے 24 سے انتخابات لڑ رہے تھے، جہاں انہیں پی ٹی آئی کے فضل محمود خان نے 23,000 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا۔ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ کے حلقے سے تو کامیاب ہو گئے، لیکن کراچی میں لیاری اور خیبر پختونخوا کے حلقوں سے پی ٹی آئی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے۔ مصطفیٰ کمال کی جماعت پی ایس پی اپنے پہلے ہی انتخابات میں کوئی بھی سیٹ حاصل نہیں کر سکی۔ سیاسی جماعتوں کے اتحاد جی ڈی اے کے امیدواروں میں شکست کھانے والوں میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور ان کے بیٹے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بعض سابق وزرائے اعلیٰ ارباب غلام رحیم، غوث علی شاہ اور لیاقت علی جتوئی کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کا، جہاں تحریک لبیک پاکستان نے دو صوبائی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ دونوں حلقے متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے علاوہ راہ حق پارٹی اور ملی مسلم لیگ پاکستان کے کسی کونے سے کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
کراچی کا صوبائی حلقہ پی ایس 107 لیاری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید ناگوری امیدوار تھے، جبکہ تحریک لبیک کے یونس عمرو نے انہیں شکست دی ہے۔ لیاری ٹاؤن کا پی ایس 104 کا علاقہ زیادہ تر سندھی کچھی کمیونٹی پر مشتمل ہے۔ کچھی کمیونٹی کو شکوہ تھا کہ گزشتہ 3 انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں نظر انداز کر کے دیگر امیدواروں کو ٹکٹ دیے۔ تحریک لبیک کے حصے میں دوسری نشست پی ایس 115 بلدیہ آئی ہے، جہاں سے مفتی محمد قاسم فخری نے 21,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ علاقہ ایم کیو ایم پاکستان کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ تحریک لبیک نے پاکستان بھر میں قومی اسمبلی کی 175 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے امیدواروں کی تعداد 364 جبکہ سندھ میں 68 امیدوار تھے۔ پنجاب میں جنم لینے اور مقبولیت کے باوجود اس نے دونوں نشستیں کراچی سے لی ہیں، جبکہ کراچی میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر اس کے امیدوار دوسرے نمبر پر ہیں، جن میں لیاری سے احمد بلال قادری نے 42,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کے ووٹوں کی تعداد بلاول بھٹو سے زیادہ ہے۔ بلال قادری سنی تحریک کے بانی سلیم قادری کے بیٹے ہیں۔ کالعدم سپاہی صاحبہ جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے نام سے سرگرم ہیں کی قیادت نے پاکستان رائے حق پارٹی کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لیا۔ قومی اسمبلی کے لیے 26 امیدوار نامزد کیے گئے تھے، جن میں اہل سنت الجماعت کے سرپرست سے اعلیٰ مولانا احمد لدھیانوی جھنگ سے، تنظیم کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی کراچی کی 2 نشستوں اور بلوچستان کے سربراہ رمضان مینگل کوئٹہ سے امیدوار تھے۔ رائے حق پارٹی نے صوبائی اسمبلیوں میں سب سے زیادہ امیدوار صوبہ سندھ سے کھڑے کیے تھے، جن کی تعداد 26 تھی، جبکہ خیبر پختونخوا سے 17 امیدوار تھے، جن میں رائے حق پارٹی کے بانی و صدر مولانا ابراہیم خان قاسمی شامل تھے۔ بلوچستان اسمبلی کے امیدواروں کی تعداد 5 تھی، جبکہ پنجاب میں امیدواروں کو صرف جھنگ ضلع تک محدود رکھا گیا تھا۔ اہل سنت الجماعت نے کراچی، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی حمایت کی، جن میں مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی۔ تاہم رائے حق پارٹی کو کہیں سے بھی کامیابی نہیں ملی۔ دری اسنا جماعت الدعویٰ کے سیاسی پلیٹ فارم ملی مسلم لیگ نے اللہ اکبر تحریک کے ساتھ 250 سے زائد قومی اور صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور بھی شامل تھے، لیکن کسی بھی حلقے سے وہ قابل ذکر ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ریاض سہیل، BBC کراچی۔
کراچی کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور شہر کے علاقے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری کا ذکر کرتے ہیں۔ لیاری کے حلقے این اے 246 سے اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ناکام ہو گئے اور ان کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شکوشاد کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بار کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شکست اور مذہبی جماعتوں کے امیدواروں کی جیت کیا وجوہات ہیں، جانیے کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی گڑھ لیاری کی نشست این اے 246 سے بلاول بھٹو اس بار بہت ہی کم ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے شکور شاد کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان دوسرے نمبر پر ہے۔ فی الحال تو پیپلز پارٹی نے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن علاقے سے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ لیاری سے پی 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 کا ہارنا حیران کن اس لیے نہیں کیونکہ لیاری کی عوام نے اب جا کر پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بہت پہلے ہی لیاری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے سابق کارکنان نے بھی اس بار آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیا۔ ان میں حبیب حسن، جو کہ خود ایک پی 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 کے جیالے مانے جاتے ہیں، انہوں نے خود پی ایس 108 سے آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات لڑنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات برادری جیتتی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لیاری میں ہر بار برادری انتخابات جیتتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس بار ٹکٹ دینے میں تھوڑی کوتاہی کی۔
یہ لڑا تھا آزاد امیدوار کا کہ میں نے دیکھا دونوں فیصلے جو انہوں نے کیے تھے دونوں ایم پی ایس کے، وہ انتہائی غیر مقبول تھے، ٹھیک ہے نا۔ ان کا ان کے لیاری کی کمیونٹی سے کوئی براہ راست، جہاں پر وہ الیکشن لڑ رہے تھے، جیسے جاوید ہے، وہاں کوئی کمیونٹی نہیں ہے پوری، وہ علاقہ تھا کچھیوں کا، اکثریت اور بلوچوں کا۔ ہمارے لوگ باہر نہیں نکلے نا، تو وہ تو ناراض ہیں، وہ سارے فیصلوں سے ناراض ہیں۔ آپ نے جو الیکشن میں جو نیچے لوگوں کو وہ کیا ہے نا، ٹکٹ دیے، وہ غلط دیے ہیں۔ ان کا لیاری سے براہ راست کوئی بنتا نہیں ہے، تک نہیں بنتی۔
انتخابات کے روز متحدہ مجلس عمل اور تحریک لبیک پاکستان کے کیمپ میں سب سے زیادہ گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ ایم ایم اے کو ووٹ دینے والوں میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی، جن میں سے ایک فاطمہ بی بی نے کہا کہ یہاں کام صرف مذہبی جماعتیں کرتی ہیں۔ لیاری میں رہائش پذیر صحافی سعید سربازی نے کہا کہ اس بار لیاری میں مذہبی جماعتوں کو ووٹ ملنا ہی تھا۔
یہ جو لبیک کے ووٹ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجیس پارٹی انروڈز ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھی کمیونٹی اور یہ جو گجراتی کمیونٹی نے نفرت میں، گینگسٹرز کے نفرت میں ووٹ دیے، اور یہ جو ناگوری صاحب جو آ رہے ہیں، یہ بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ ناگوری تو حلف لیا ہوا تھا عزیر بلوچ کا، لیکن جو پچھلا الیکشن ہوا تھا وہ تو ٹھپا الیکشن تھا، فیئر الیکشن تو نہیں تھے۔ لیکن اب الیکشن میں لیاری کے اندر سے یہ اس طرح سے جو معاملات ہوئے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لیاری میں، ہر گھر لیاری میں لا اینڈ آرڈر سے متاثر تھا۔ لا اینڈ آرڈر نے وہاں پر ایک بغاوت جنم دی اینٹی پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ بھائی خلائی مخلوق انوالو تھی لیاری کے حالات کو، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت تھی اور پولیس اس کے انڈر تھی۔
جہاں بہت سے لوگ لیاری میں پیپلز پارٹی کی شکست کو ہنگورا برادری کا انتقام سمجھ رہے ہیں، وہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جو انتخابات کے نتائج کو دھاندلی سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سن 1970 سے لیاری کی نشستیں جیتی ہیں، لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے لیاری کی مختلف برادریوں میں غم و غصہ بھی تھا۔ حالانکہ پہلے بھی کئی عناصر کے اکسانے پر لیاری کے مکینوں نے پی ٹی آئی کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اس بار لگتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ایک چانس دیا ہے۔ ساحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
آپ نے سنا کہ پاکستان کے 11ویں عام انتخابات میں کس طرح حیرت انگیز نتائج دیکھنے میں آئے ہیں اور کس طرح معروف سیاسی شخصیات کو ان کے روایتی حلقوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے تجزیہ کار فراز ضیاء سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ پاکستانی سیاست کے کئی بڑے نام حالی انتخابات میں شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، کیا پاکستانی عوام نے روایتی سیاست کو مسترد کر دیا ہے؟
جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ تحریک انصاف کی جو کامیابی ہم نے دیکھی ہے اور جو ایک مقبولیت کی لہر ہمیں نظر آئی ہے، اس کا جو ریزن ہے، جو ان کا بیانیہ ہے تبدیلی کا، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ مطابقت رکھتا ہے، یہ نتیجہ جو یہ کچھ بڑے برج ہمیں الٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بالکل جو تحریک انصاف نے یہ موروثی سیاست کو، روایتی سیاست کو، اس سے لوگوں کو یہ پیغام بھیجا کہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، تبدیلی کے لیے ووٹ کریں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اچھا، ہارنے والوں میں مذہبی اور سیکولر دونوں طرح کے نظریات رکھنے والے شامل ہیں، تو اب آپ کو پاکستانی سیاست کس رخ پر جاتی نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے، اب یہ تو ڈیٹیل میں کچھ دیکھنے کی بات ہے، ابھی ہم دیکھیں گے جب رزلٹس آتے ہیں، کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ روایتی سیاست تھا، تو ہماری چونکہ روایت میں مذہبی سیاست بھی رہی ہے اور دوسری سیکولر سیاست بھی رہی ہے، تو جب روایتی سیاست سے جان چھڑایا جائے گا، تو جو بھی بیانیاں جو نئی پارٹی آئی ہے اور جو مقبول پارٹی ہے اس وقت، ان کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے، تو اس میں دونوں ہی جو ہیں وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ دونوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کا جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا تحریک انصاف کا، وہ کرپشن کا بھی تھا، تو وہ ایک ایڈڈ مجھے لگ رہی ہے چیز، کہ جہاں پہ یہ ایسوسیشن لوگوں کو نظر آئی کہ اس شخص کی کسی طرح سے کرپشن کے ساتھ ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو الیکٹیبلز تحریک انصاف کے ساتھ بھی گئے تھے، جو چینج کر کے لائلٹیز تحریک انصاف میں شامل ہوئے، لوگوں نے ان کو بھی ریجیکٹ کیا ہے اس بیسس پہ۔
اچھا اس بار ریکارڈ تعداد میں خواتین امیدوار الیکشن میں شامل ہوئیں، تو اسے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اور کیا مستقبل میں اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، یہ تو بہت ہی خوش آئند سی بات ہے، کم از کم ووٹر کے حد تک خواتین کا باہر نکلنا بحیثیت ووٹرز کے وہ تو بہت اہم ہے، لیکن میرا جو کنسرن ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر، سسٹم کے اندر عورتوں کی گنجائش نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ سارٹ آف بیک فائر کر جاتے ہیں یا وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوتے. مثلاً یہ کہ کوٹا کی جہاں تک بات ہے، ریزرو سیٹ کی بات ہے، ابھی جس طرح سے یہ کہا کہ 5% کوٹا جو ہے وہ ان خواتین کو دیا جائے جنرل الیکشن پہ لڑنے کے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ پارٹیاں جو تھیں انہوں نے ان سیٹوں پہ جہاں پہ انہیں شکست یقینی نظر آ رہی تھی وہاں پہ عورتوں کو ٹکٹس دے دی، تو ایک طرح سے وہ پوری انہوں نے فارمیلٹی پوری کی. تو جب تک یہ دونوں طرف سے نہیں ہوگا، ہر تبھی سیاست میں آپ خواتین کے سیاست میں رول کو تبھی آپ پریز کر سکتے ہیں اور اس کو اہم سمجھ سکتے ہیں نا، لیکن ایک جو ہے وہ تو بیریئر کراس کیا ہے انہوں نے کہ کم از کم ووٹرز کے طور پہ وہ باہر نکلی ہیں، اور یہ یقیناً خوش آئند ہے.
یہ تھی تجزیہ کار فرازیہ. وقفے کے بعد آپ کو عبدالرشید شکور کا کھیل کے میدان سے پروگرام سنوائیں گے. سیر بھی نبی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین اب بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. اب وقت ہوا ہے ہفتے وار سپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا. ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی.
عمران خان کا یہ کہوں گا کہ ان میں جنون تب بھی تھا، اب بھی نظر آتا ہے.
سب سے بڑا ایشو ہے وہ کرپشن جس پہ عمران بھائی ہمیشہ سے بات کرتے ہوئے ہیں.
بٹ کریڈٹ جاتا ہے فخر کو، کیونکہ چاہے کلب میچ ہو، جو بھی میچ ہو،
فخر زمان کی انٹری سے پاکستان کے کرکٹ کا یا بیٹنگ کا یا اوپننگ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا.
سیاسی تبدیلی کا پاکستان کرکٹ بورڈ پر کتنا اثر؟ کھلاڑی عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ فخر زمان کے آنے سے پاکستانی بیٹنگ کی سوچ تبدیل، اور بھارتی نوجوان ایتھلیٹ اور جمناسٹ کے کارنامے. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستان میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان عمران خان کی جماعت تحریک انصاف ان انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے. جی ہاں، وہی عمران خان جن کی قیادت میں پاکستان 1992 کے عالمی کپ میں فاتح عالم بنا تھا. زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح کھلاڑی خصوصاً کرکٹرز بھی الیکشن کے موقع پر خاصے متحرک نظر آئے. وسیم اکرم ووٹ دینے کے لیے خاص طور پر انگلینڈ سے پاکستان آئے. محمد حفیظ، حسن علی، محمد عامر، رومان رئیس، ثنا میر اور کئی دوسرے کھلاڑیوں نے بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اپنی تصاویر ٹویٹر پر پوسٹ کیں. اسی طرح شعیب اختر، انضمام الحق، امپائر علیم ڈار اور سابق لیگ اسپنر مشتاق احمد کے ویڈیو پیغامات ٹویٹر پر دکھائی دیے. عمران خان کی جیت کے بعد کئی کھلاڑیوں کے مبارکباد والے پیغامات بھی سامنے آئے، جن میں بھارتی کرکٹرز بشن سنگھ بیدی اور کپل دیو نمایاں تھے.
جب آپ کو ریسپانسبلٹی کنٹریز کی آتی ہے تو وہ الگ طرح کی ہوتی ہے. عمران خان کا یہ کہوں گا کہ ان میں جنون تب بھی تھا، اب بھی نظر آتا ہے. 25 سال لگ گئے ان کو محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتے ہوئے، لیکن یہ کہوں گا कि उनमें वो एक सोच है लीडरशिप की, और उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये जो कामयाबी हुई है ये बेहतरी की तरफ पाकिस्तान की जाए, और जब बेहतर की तरफ जाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी।
ये थे भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव। मैंने शाहिद आफरीदी को जहमत दी और उनसे पूछा कि क्रिकेटर्स की अक्सरियत इमरान खान की हिमायत करती आई है, इसकी वजह क्या सिर्फ ये तो नहीं कि इमरान खान भी एक क्रिकेटर हैं, या इसकी वजह कुछ और भी है?
जहाँ तक इमरान भाई का ताल्लुक है, इमरान भाई एक नो डाउट होप तो है ही, इसलिए एक चेंज देखना चाहती है हमारी आवाम। जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम 17 साल से घूम फिर रहे हैं और जिस सिस्टम में हम चल रहे हैं और जो सियासतदान इस चीज को लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है वो करप्शन, जिस पे इमरान भाई हमेशा से बात करते हुए हैं, जो हम सबको ये रियलाइज बिल्कुल होता है कि करप्शन ही सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है, ऊपर से नीचे करप्शन बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं, सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ज़रूर लगेगा। इमरान भाई का विजन था, उनकी सोच थी, जिसकी वजह से आज वो, उनकी नीयत की वजह से आज अल्लाह ताला ने उनको इस इम्तिहान, मैं कहूँगा कि इम्तिहान में डाला है, और अल्लाह करे कि उस इम्तिहान को वो अच्छी तरह हल कर सके। सबको इमरान भाई को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इवन कि मीडिया का बहुत अहम रोल होगा कि इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने में, इमरान भाई की विजन को समझने में आई थिंक हम सबको मिलकर सपोर्ट करना पड़ेगा, और इमरान भाई को चीज़ों पे खुद नज़र रखनी पड़ेगी खुद से।
पाकिस्तान में जब भी सियासी तब्दीली आती है, ये सवाल जरूर किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तब्दीली का क्या असर होगा। इस वक्त भी यही सवाल लोगों के जहनों में मौजूद है कि क्या नजम सेठी इमरान खान के इख्तदार में आने की सूरत में पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा बरकरार रख सकेंगे। मैंने सहाफी और तजिया कार उस्मान समयुद्दीन से पूछा तो क्या इस बार भी पीसीबी में तब्दीली का कोई इम्कान मौजूद है?
इतना आसान शायद ना हो उन्हें नजम सेठी को भी हटाना, और शायद इतना रीजनेबल भी ना हो उन्हें हटाना। इसलिए आई थिंक जिस तरह से एक तो टीम हैंडल हुई है पिछले 2-3 साल में, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है टीम में। दूसरी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं नजम सेठी की, पीएसएल लाना पाकिस्तान में, जो मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान में, उनकी अचीवमेंट्स हैं इतनी कि इतना आसान नहीं होगा। एंड आई थिंक एट द वेरी लीस्ट मैं तो ये कहूँगा कि फौरन शायद चेंज वैसे भी ना आए, इसलिए अभी और भी बहुत सारी मसाइल हैं मुल्क में और हाई प्रायोरिटी जो इमरान खान जिन्हें देखेंगे, तो आई थिंक इमीडिएटली शायद चेंज ना आए।
साबिक कप्तान और क्रिकेट कमेंटेटर रमीज राजा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे के बाद ट्वीट किया था कि अगर जिम्बाब्वे की इस टीम के खिलाफ कोई डबल सेंचुरी नहीं बनती तो फिर किसके खिलाफ बनेगी। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इस ट्वीट का सबसे ज्यादा असर फखर जमान ने लिया, क्योंकि चौथे वनडे में वो डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए। मैंने रमीज राजा से बात की और उनसे पूछा कि आपके इस ट्वीट का मकसद क्या था।
मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये इंसेंटिव हो इनको इस तरह से सोचने पे मजबूर करे इस पाकिस्तान टीम को कि ये टीम जो है ये हल्की है और हम इसको इतनी इसकी धुनाई करेंगे कि फिर हमसे दोबारा ये खेलने से पहले 2 दफा सोचेंगे। फखर जमान से बहुत फर्क पड़ा है, उनके एक तरह से एग्रेशन से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन जो है, बहुत सारी क्वालिटी ऑपोजिशन मार्जिनलाइज हो जाती हैं। क्रेडिट जाता है फखर को, क्योंकि चाहे क्लब मैच हो, जो भी मैच हो, 200 करना बहुत बड़ी बात होती है।
पाकिस्तान के एक और साबिक कप्तान और विकेटकीपर बैट्समैन राशिद लतीफ भी फखर जमान की सलाहियतों के मोतरिफ हैं। मैंने राशिद लतीफ से पूछा कि फखर जमान पाकिस्तान की बैटिंग के अंदाज में तब्दीली लाने में कितने माविन साबित हुए हैं।
फखर जमान की एंट्री से पाकिस्तान के क्रिकेट का या बैटिंग का या ओपनिंग का माइंडसेट चेंज हुआ। प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे नहीं आ रहा, अब मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर इसलिए नहीं आ रहा कि फखर जमान है, वो टॉप बॉलिंग को उड़ा के रख देता है। ऑस्ट्रेलिया को 2 दफा मारा उसने जिम्बाब्वे में, इंडिया, ये 3 मैच याद है, तीनों बड़ी टीम के खिलाफ थे, 2 ऑस्ट्रेलिया 1 इंडिया, तो अकेला ही खेला वो। अगर आउट हो जाएगा तो पाकिस्तान की टीम 250-300 रन करेगी, अगर नहीं आउट हुआ तो 300+ रन करेगी, ये बड़ा फैक्टर आ गया। देखा जाए तो उसने अपनी बैटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आया है, उसका जो खड़े होने का स्टाइल है, लेट खेलना, हेड पोजीशन बहुत अच्छी होती है उसकी, बल्ले की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। चेंज ये लेके आया कि कभी कभार निकल के मार के स्टंप हो जाता था, वो अब नहीं होता, नई बॉल से हट के मारने लगता था, अब हट के नहीं मारता, वेट करता है बॉल का, कट, पुल, ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, اندر اسپنر کو کٹ سویپ، ریمائنڈ کرتا ہے سعید انور کی اگریشن، سعید انور کا سوچنا، سعید انور کی طرح بیٹنگ کرنا، تو وہ چیز نظر تو آ رہی ہے فخر میں۔
راشد لطیف سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں فخر زمان ٹیسٹ میچوں میں بھی اتنے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جیسے وہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں ہوئے ہیں؟
جہاں تک ٹیسٹ میچز کی بات ہے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ کھیلنا چاہیے اس کو۔ ٹیسٹ میچ میں آنے سے ہماری بیٹنگ ڈیپتھ بڑھ جائے گی۔ اظہر علی اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اوپن کی وجہ سے اسٹرگل کر رہا ہے۔ اگر امام اللہ کے ساتھ یہ پارٹنر بن جاتا ہے تو اظہر علی آ جائے گا تین نمبر پہ، اور اسد شفیق چھ پہ چلا جائے گا۔ چھ پہ جائے گا اسد شفیق تو وہ پرانی والی فارم میں واپس آ جائے گا۔ تو یہ چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹ پاکستان کو اپنی بیٹنگ آرڈر میں فخر زمان کی وجہ سے کرنی پڑیں گی۔
یہ تو ہوئی راشد لطیف کی بات، لیکن خود فخر زمان ٹیسٹ کرکٹ کے چیلنج کے لیے کتنے تیار ہیں؟ سنیے انہیں کی زبانی۔
میں یو کے ٹور پہ بھی تھا ٹیم کے ساتھ، اور انفارچونیٹلی میرا ڈیبیو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ میں ٹیم کے ساتھ تھا ٹیسٹ سیریز میں بھی، اور میں کوچز کے ساتھ نیٹس میں بھی کافی کام کر رہا ہوں۔ جو ٹیسٹ کرکٹر جس طرح ہوتے ہیں، جو مجھ میں جو حامیہ ہے وہ میں دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کافی حد تک کی بھی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں جلد آپ مجھے دیکھیں گے ٹیسٹ میں بھی، اور یہ سارا کوچ اور کپتان پہ ہی ہے کہ وہ کب میرا ڈیبیو کراتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے ریڈی ہوں، اور میں اور بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ٹیسٹ کا بھی اچھا پلیئر بن سکوں۔
بھارت میں جہاں کرکٹ کی گونج میں کچھ اور سنائی نہ دے، وہاں نوجوان خاتون ایتھلیٹ اور جمناسٹ کی جیت کسی کارنامے سے کم معلوم نہیں ہوتی۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کی دھمک کے درمیان بھارت کی دو ایتھلیٹوں نے ایسے کھیلوں میں اپنا لوہا منوایا جن میں کامیابی حاصل کرنا تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی آسان نہیں ہے، اور جب کامیابی ملی وہ بھی گولڈ میڈل کی شکل میں، تو اس کی گونج گھر گھر سے لے کر پارلیمنٹ تک سنائی دی۔ یہ کارنامہ کیا 18 سال کی ہیما داس نے، جنہوں نے ورلڈ انڈر 20 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 400 میٹر دوڑ میں 51.46 سیکنڈ کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ فن لینڈ میں گولڈ میڈل جیتنے کے ساتھ ہی انجان سی ہیما داس راتوں رات اسٹار بن گئی۔ ورلڈ لیول پر ٹریک ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والی وہ پہلی بھارتی ایتھلیٹ ہیں۔
I am first girl of India, track and field gold medalist, so I am very happy. Especially thanks my coaches Nippon sir.
ہیما داس بھارت میں اسم سے آتی ہیں، کھیت ہی ان کا میدان تھا اور انہیں نکھارا کوچ نپون داس نے۔ سرخیوں میں آئی ہیما داس تو ریو اولمپکس میں چوتھے نمبر پر رہنے اور لگاتار 2 سال چوٹ سے پریشان رہنے کے باوجود دیپا کرمکار ٹرکی میں ہوئے ورلڈ چیلنج کپ میں گولڈ میڈل جیت کر پہلی بھارتی جمناسٹ بن گئی۔
2 سال کے بعد انجری تھا، اس کے بعد میں کمپٹیشن تھا، اس میں پرفارم کیا اور فرسٹ ورلڈ کپ میڈل آیا میرا، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں بہت تھینک یو بولوں گی میرے کوچ نندی سر کو اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا جمناسٹکس فیڈریشن کی، بنا ان کی سپورٹ کی شاید میں کم بیک نہیں کر پاتی۔
ایک جانب دیپا کرمکار کو جمناسٹک فیڈریشن کا ساتھ ملا، تو دوسری جانب ایتھلیٹ ہیما داس گولڈ کوسٹ میں ہوئے کامن ویلتھ گیمز میں 6ویں پائیدان پر رہنے کے بعد گمنامی میں کھو گئی تھی۔ اب ان پر انعام کی بوچھار ہو رہی ہے، نوکری کے آفر بھی۔ ہیما داس کی کامیابی بھارت کے اس سسٹم کی پول کھولتی ہے جہاں گولڈ میڈل ملنے پر واہ واہی لوٹنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ سسٹم پہلے کھلاڑیوں کو تیار کرتا اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوکتا، تو یقین بھی ہوتا کہ اگلی کامیابی کے لیے 10-20 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کائنات میں تارے زیادہ یا ساحلوں پر ریت کے ذرے۔ تارے گننا یا اختر شماری انسانی فطرت کا خاصا رہا ہے، اور شاعروں نے نیند اور محبوب کے انتظار کو تارے گننے کے عمل سے تعبیر کیا ہے۔ رات کے وقت جب آسمان پر نظر جائے اور نیند نہ آئے تو تارے گن گن کر راتیں گزاری جاتی ہیں۔ ساتھ ہی دل میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر اس کائنات میں کتنے تارے ہوں گے۔ امریکی ماہر فلکیات کارل سیگن نے کہا تھا کہ زمین کے تمام ساحلوں پر ریت کے جتنے ذرے ہیں، کائنات میں اس سے کہیں زیادہ تارے ہیں۔ لیکن کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ کہ کیا کائنات میں پھیلے تاروں کو شمار میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ سیربین، اس کے ساتھ یہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عمر افریدی اور پروڈیوسر تھے اسد علی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہی تھیں پیملا ٹیلر، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے شارل حق۔ غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان پیش کریں گی۔
پاکستان کے حالیہ انتخابات کے ابتدائی نتائج کے بعد وفاق میں پیچھے رہ جانے والی سیاسی جماعتیں، دھاندلی کے الزامات کے بعد آج مسلم لیگ نون کی جانب سے کال کی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہیں۔ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے یورپی یونین کے مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات سے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہیں۔ شمالی کوریا نے ان 55 امریکی فوجیوں کی باقیات واپس کر دی ہیں جو کوریا کی جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں طویل ترین چاند گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا۔ سرخی مائل رنگت کے باعث اسے بلڈ مون بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔